الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ تیسری طاق رات ہے اور ممکنہ شب قدر جس میں میں اور آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے حاصل ہے حاضر ہے، اور یہ شب اور ایسی شب جو طاق رات ہے یہ انابت کی رات ہے، رجوع الی اللہ کی رات ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنے گناہوں کی معافی، اپنے نفوس کی تہذیب، اپنی خواہشات بد کو ختم کر کے خیر کے ساتھ اس کی کا تزکیہ کرتے ہوئے اپنے نفس اپنی خواہشات کو اچھے آداب کے ساتھ آراستہ کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا، اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا، اس شب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوا کرتا ہے۔ چند باتیں ہم مختلف موضوعات کی تربیت کے حوالے سے آج کے درس میں ذکر کرنا چاہیں گے، درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ کہ یہ شب جو ممکنہ لیلۃ القدر ہے، یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اختصاص ہے۔ اس کی تاریخ اور اس کی تعریف کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ اس سے پہلے جتنی امم اور امتیں آئی ہیں ان کو اس قسم کی مبارک راتیں نہیں مل سکی۔ ہاں، ان کی عمروں میں اضافہ تھا، عمریں ان کی طویل ہوتی تھی، زندگیاں ان کی زیادہ ہوتی تھی۔ بڑی مشہور روایت کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں مسابقت کرنے والے، نیکی میں بڑھنے والے، کہ اگر اس نے دو رکعت پڑھی ہے تو میں چار رکعت پڑھوں گا، اس نے دو فقیروں کو کھانا کھلایا ہے تو میں چار کو کھلاؤں گا، اس نے نیکی کا کام اتنا کیا ہے تو میں زیادہ بڑھ کر کہوں گا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عادت رہی ہے اور یہ اللہ کو بڑا محبوب طریقہ رہتا ہے کہ جب مقابلے نیکی کمانے کے اندر کیے جائیں، دنیا میں نہیں، کہ اگر اس نے اتنا مال کمایا ہے تو میں اتنا کماؤں گا، تو پھر یہ بغض کی طرف چلا جاتا ہے، یہ برے اخلاق کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے مال چھن جائے اور اس کی طاقت اور اس کی نصرت، اس کی عزت پامال ہو جائے، ختم ہو جائے، اور یہ چیزیں میرے پاس آ جائے، اس بری نفس کی اس بری عادت کو حسد کہا جاتا ہے، اور حسد اسی کو کہتے ہیں کہ جو نعمت اگلے کے پاس ہے وہ میرے پاس آ جائے اور وہ قلاش ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد، اور یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ برائیوں کے اندر سب سے بری جڑ ہے۔ حسد جو ہے وہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ تکبر کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ متکبر، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے روزہ رکھا ہے اور آج 25 روزے 24 روزے ہم رکھ چکے ہیں، اور روزوں کا مقصد میرے اور آپ کے لیے کیا تھا، پورا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارا بھوکا پیاسا رہنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ مقصد روزہ ہے۔ کسی کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر اس کام کو اس مقصد اس غرض سے ہٹا دیا جائے تو بندہ بس ایک کولو کے بیل کی طرح جس کا کوئی حاصل نہیں ہے اور وہ چکر لگائے جا رہا ہے اور ابس ہے۔ تو مقصد روزے کا کیا ہے ذہن میں تیار کر لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کا مقصد، میں نے اور آپ نے اتنی چلچلاتی دھوپ کے اندر روزہ رکھنے کی نیت کی، اور موسم کی ناگفتہ حالات کو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، گرمی کی پرواہ نہیں کی، سفر کی پرواہ نہیں کی، کم وسائل ہونے کے باوجود اس کی پرواہ نہ کی، روزہ رکھا۔ اللہ کی توفیق سے کیوں روزہ رکھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ روزے میں ایسی کیا پرہیزگاری ہے؟ روزہ ایسا کیا پرہیزگاری دیتا ہے؟ اور لیلۃ القدر اسی کو حاصل کرنے والی رات ہے۔ روزے میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو تقویٰ کہا گیا ہے؟ دراصل روزہ یاد الہی کا ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ میرا رب ہے، میں کسی کا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اسی سے میں اجر کا طالب ہوں، اس سے میں ڈرتا ہوں، اور اس کے حکم کو میں اپنے اوپر اتنا طاری کرتا ہوں کہ میری خواہشات بالکل ختم ہو جاتی ہے اور میری ہر مرضی، میری ہر خواہش پر اس کی مرضی، اس کی رضا غالب آتی ہے۔ یہ مقصد روزہ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں، لیکن اس کا حکم ہے کہ نہیں پی سکتے آپ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں، گرمی بہت ہے، میں ٹھنڈا پانی پی کر اپنے کلیجی اور اپنے نفس کو سکون پہنچاؤں، لیکن اس کا حکم ہے کہ نہیں، اس دوران تم نہیں پی سکتے۔ میری مرضی ہے کہ میں کھانا کھاؤں، مجھے بھوک بڑی شدید لگی ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ نہیں کھاؤ گے۔ اس کا مطلب، روزہ انسان کے نفس کی تہذیب کرتا ہے، اس کی خواہشات، نفس بمراد اس کی خواہشات، اس کی مرضی جو اس کے اندر سے اٹھتی ہے اور وہ اس کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے، اس کو وہ اتنا مست، خود سر اور اپنی مرضی میں اتنا اعلیٰ کر دیتی کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں کرتا رہوں گا۔ اس بری خصلت کو توڑنے کا نام روزہ ہے، اور روزہ یہ بتاتا ہے کہ تیری مرضی کچھ نہیں ہے، جو رب کی مرضی ہے اس پر تو نے چلنا ہے۔ تو یہ کام تو بڑا مشکل ہے، 12-14 گھنٹے روزہ رکھ کر اسی کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ جو اس کی مرضی ہے، تو گرمی کے اندر بھی پیاس میں پانی نہ پی کر اس کی تکمیل، اس کی تربیت کر رہا ہے۔ رمضان شریف بہت مبارک ہے، روزہ بہت مبارک عبادت ہے، اس لیے صرف یہ اس امت کے لیے نہیں، ہمیشہ رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، ہر مذاہب کے اندر روزے کا ایک کانسیپٹ ہے۔ روزے کا کانسیپٹ ہے، اور روزے کا مغز یہ ہے کہ میں کسی کے حکم کے تابع ہوں۔ بڑی توجہ سے سن لیجیے، عمل کی نیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ 25 دن آپ نے نکال دیے ہیں، آخر یہ کیا تھا، اس کو کنکلوڈ کریں، اور اس کا جو اصل موضوع ہے اس کو دیکھیں۔ تو روزہ جو ہے صرف ایک ہی بات کی مشق ہے کہ تم اپنے حاکم کے تابع ہو، تم کسی قانون کے تابع ہو۔ جب وہ کہے گا تو وہ مرضی پوری ہوگی، جب وہ کہے گا تو نہیں۔ دیکھو افطاری کے بعد کھاؤ پیو گھومو کچھ بھی نہیں، منع نہیں ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ اتنی عرصے میں ہم نے تمہیں روک کر رکھا اور تمہیں رکھے رہے، بعد میں ہم نے اجازت دی تو پتا چلا کھانا ہماری مرضی سے ہوگا، پینا ہماری مرضی سے ہوگا، رہنا ہماری مرضی سے ہوگا۔ تو روزہ انسان کو ڈسپلین بتاتا ہے، ایک نظام کی پابندی دیتا ہے کہ میری مرضی کی آزادی نہیں ہے کہ میں جس چیز کو پسند کروں کھا لوں اور جس طرح چاہوں میں زندگی گزار دوں۔ تو روزہ زندگی کے اس ڈسپلین کو بتاتا ہے کہ تو اپنے رب کا بندہ ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا کھانا، بھوکا رہنا، قبول کرنا رد کرنا، تجارت کرنا غصہ کرنا، محبت کرنا، سب اس کے قانون کے تابع ہیں، اس کے حکم کے تابع۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جس نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھتے ہوئے گالی دینا نہیں چھوڑا، روزہ رکھتے ہوئے خرافات اور وہ سارے جملے، وہ ساری باتیں، وہ ساری حرکتیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اس کو نہیں چھوڑا، تو حدیث پاک میں آتا ہے رب کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا یا پیاسا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مقصد ہی نہیں لینا چاہ رہا ہے، تو صرف بھوکا رکھنے کا پیا فائدہ کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ تو فرما بھوکا اس لیے رکھا گیا ہے اس کو، پیاسا اس لیے ہے کہ سامنے پانی کی ٹھنڈی بوتل ہے لیکن وہ کسی کے ڈر سے نہیں پیتا ہے، وہ کسی کے حکم سے نہیں پیتا۔ اس کو کہتے ہیں نفس کی تہذیب، اور یہ عبادات کا مغز ہے۔ ہم چاہیں کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں، توجہ کیجئے، ہم چاہیں کسی بھی ٹاپک کو بڑے سے بڑے اٹھائیں، لیکن اس کی بیسک جو ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری خواہشات آیا رب کے حکم کے تابع ہیں یا آزاد ہیں۔ اگر آزاد ہیں تو کوئی بھی ٹاپک صرف کھانے پینے اور بیٹھنے اٹھنے میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ بنیاد ہماری صحیح ہو جائے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے رب کا حکم، کسی چیز کو قبول بھی رب کے لیے کرنا ہے، کسی کو چھوڑنا بھی رب کے لیے ہے، یہ چیز آ جائے گی تو دین کے ہر ٹاپک سمجھ میں بھی آئیں گے، اس کا فائدہ بھی ہم دنیا و آخرت کے اندر اٹھا سکیں گے۔ تو جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ روزے سے مراد یہ دی گئی ہے کہ ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ایک اونٹ، فارسی زبان میں اونٹ کو شتر کہتے ہیں، بے مہار جس کی رسی نہیں ہے۔ کچھ اونٹ ایسے ہیں، ایک فارسی کا مقولہ کہ اونٹ کیونکہ بڑی قیمتی یہ چیز ہے، سواری اس کو باندھ کر رکھتے ہیں رسی کو، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، مہار کہتے ہیں اس کی رسی کو۔ تو شتر بے مہار ایک مہورہ ہے، یعنی ایسا اونٹ جس کی رسی نہیں باندھی گئی ہے، اب وہ کبھی ہوا کے جھونکے میں ادھر چلا جاتا ہے، صحرا میں بھٹک جاتا ہے۔ تو مومن شتر بے مہار نہیں، اس کے ارادے کی رسی اللہ کے حکم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور اس کی بہترین مشق کا نام روزے کا ٹائم ہے۔ کھانا سامنے موجود ہے، نہیں کھاتے آپ، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، دوپہر کے 12-1 بج گئے ہیں، شدید پیاس لگ گئی، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، گھر میں آپ اکیلے ہیں، دروازہ کھولیں اور جا کر پی لیں، لیکن کون سی ایک ایسی یاد ہے، کون سا ایک ایسا ڈر ہے، بلکہ میں ڈر نہیں کہوں گا، کون سا ایسا لحاظ ہے، کون سا ایسا لحاظ ہے جو آپ کو روکتا ہے؟ وہ رب کا حکم ہے کہ میرے رب دیکھ رہا ہے، تو صرف رب 12-14 گھنٹے نہیں دیکھ رہا، رمضان کے بعد بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، مغرب کے بعد بھی دیکھ رہا ہے، فجر تک کہ تم کیا دیکھ رہے ہو۔ 14 گھنٹے تک اس عادت کو میں نے اور آپ نے پکا لیا کہ رب دیکھ رہا ہے، تو اس نے ابھی یہ چیز منع کی ہے، کھانا جائز تھا، منع بھی دیکھو کس چیز کو کیا جو جائز تھی، تو پتا چلا کوئی چیز ہماری مرضی سے جائز نہیں ہوتی، جب وہ چاہے تو اس کو جائز کر دے، جب چاہے تو دورانی کے لیے روک دے۔ خوشبو لگانا جائز ہے، زینت بیوٹی جائز ہے، لیکن جب آپ حج کے لیے چلے گئے تو منع کر دیا گیا۔ اب بدن پر میل چڑھا ہوا ہوتا ہے، جسم سے بدبو کے بھبکے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن روک دیا گیا اور بتا گیا کہ جب ہم کہیں گے جب تو بن سنورے گا، جب ہم کہیں گے جب قیمتی لباس پہنے گا۔ اب حرم کے اندر آیا ہے دو بغیر سلی کپڑوں کے ساتھ آ جا، اب آپ دیکھیے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو میرا بندہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے حکم، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا، میرے رب کا حکم ہے میں نہیں پیوں گا، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے معدے سے ایک بو نکلتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے پیاسا رہا اور اس نے اپنے عمل اور پریکٹیکل سے بچایا کہ میرے رب سے میں ڈرتا ہوں،
میرے نزدیک اس کی عزت اتنی ہے کہ اس نے روک دیا میں رک گیا، اس کے کہنے پر وہ بھوکا پیاسا رہا، میدہ جب خالی ہو گیا اس کے حکم پر تو اس پیاس سے بو پیدا ہونے لگی۔ حضور فرماتے وہ بو جو منہ سے آ رہی ہے، آ رہی رب کی فرمان برداری میں ہے، تو وہ رب کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ حسین ہے۔ واضح ہو گیا کسی خوشبو میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال رب کی اطاعت میں ہے، کمال رب کی اطاعت میں ہے، کمال رب کی فرمان برداری پر ہے۔ اسی کو سن لیجئے، اسی کو فارسی میں ہمارے بزرگوں نے ایک شعر میں کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ پوری زندگی کا میرے اور آپ کے خلاصہ ہے، کیوں لیلۃ القدر میں آئے، کیوں روزہ رکھا۔ فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی ملی ہے رب کے حکم کو ماننے کے لیے۔ بندگی کا معنی ہے رب کو رب یقین کر کے، اس سے ملاقات کے شوق میں، اس کی رضا کے لیے، اس کے کہنے پر زندگی کو گزارنا، یہ ہے بندگی۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی میں آ رہا ہے بندہ کر رہا ہے، نہیں، زندگی یہ ہے کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے، شریعت کو یہ پسند ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ ہے بندگی۔ فرمایا جس نے اپنی زندگی اس قانون کے تحت گزارا، یہ بندگی ہے۔ رب کے قانون کو ہٹا دیا، خود اس اونٹ کی طرح جو صحرا میں بھٹک رہا ہے، جو مرضی آ رہی ہے کھا رہا ہے، جب مرضی آ رہی ہے سو رہا ہے، جب مرضی آ رہی ہے چل رہا ہے۔ فرمایا اگر بندگی اس کے حکم، اس کے حکم کے ڈسپلن کو نکال دیا جائے تو زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس کی زندگی آخرت تو برباد ہوئی معاذ اللہ، زندگی بھی شرمندگی والی ہوگی کہ وہ اچھا دوست نہیں بن پائے گا، اچھا باپ نہیں بن پائے گا، اچھا بھائی نہیں بن پائے گا، اچھا تاجر نہیں بن پائے گا، کیونکہ زندگی کے جتنے اصول ہیں وہ دین دیتا ہے، اور دین سمجھ کر اس کے عمل کرنے کا نام بندگی ہے۔ بندہ مومن وہی ہوتا ہے جو کھاتا ہے تو پوچھتا ہے میرے رب کو پسند ہے، اس کے لذیذ چیز اس کے سامنے ہو، لیکن کہا جائے یہ شریعت میں منع ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بندے نے رات بھر اعتکاف کر کے وہ نہیں کمایا جس نے ایک دفعہ حرام کو چھوڑ کر وہ نیکی کما لی۔ اطاعت، اطاعت، اطاعت کا معنی ہے حکم کو فالو کرنا، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ سن لیجیے آہستہ آہستہ آگے، اطاعت کا معنی ہے جس طرح کہا گیا اس طرح حکم کو مان لینا، اور اتباع اس پر نبی نے جس طرح پریکٹیکل کر کے چلایا دکھایا اس طرح نبی کی باڈی لینگویج کو کیچ کرنا۔ تو فرمایا سنت وہاں سے، شریعت یہاں سے، فرمایا جو رب نے کہہ دیا اس پر عمل کرو۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے، خواہشات کی تہذیب ہوتی ہے، اور مسلمان ہر وقت اپنی خواہش کو یہ آداب سکھاتا ہے۔ یہ زندگی کا بیسک ہے، سب سے پہلا سبق ہے۔ یہ زمین ٹھیک نہیں ہوئی کلمہ بھی نہیں بچے گا، کوئی عبادت نہیں بچے گی جب تک اپنے خواہشات۔ تو یہ وہ چیز ہے مراقبے کی کیفیت۔ اب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنی خواہشات، اپنے باطن، اپنے اندر سے آنے والے خیالات، جس کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں، عربی زبان میں نفس نون فا سین، اس کے ہزاروں معنی، کبھی اس کا معنی ایک شخص کے بھی ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی کسی چیز کے بھی ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی کسی ذات کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن جس طرز پر ہم بات کریں نفس، اس کا معنی ہے خواہشات جو ہمارے ذہن میں گھومتی رہتی ہے، یہ کھا لو، یہ کر لو، یہ پی لو، اس کو دیکھ لو، وہ کر لو، وہ معاملات کرو۔ تو یہ جو نفس کی خواہشات ہیں، اس کی تہذیب، تہذیب کا معنی یہ ہے میرے دوستو بزرگو کہ جیسے چاول میں کنکر آ جاتے ہیں نا، تو ہماری بہنیں چاول کو صاف کرتی ہیں، یہ الگ بات ہے آج کل تو صاف ستھرا ملتا ہے، جیسے گندم گیہوں پسوانا ہے تو اس میں پتھر بھی ہوتے ہیں، اس میں کچرا بھی ہوتا ہے، چاول بنانا ہے ماں نے اس میں کچرا بھی ہوتا ہے، دال ہے اس میں کچرا بھی ہوتا ہے۔ تو تہذیب کہتے ہیں کہ اصل مغز کو الگ کر دیا جائے اور کچرے کو ہٹا دیا جائے، یہ ہے تہذیب کا معنی۔ تو جو خواہشات آ رہی ہیں اس میں سے جو رب کی نافرمانی ہے اس کو نکالا جائے، اور جو رب کے کہنے کے مطابق تمنائیں آ رہی ہے اس کو تکمیل کی جائے، اور وہی ہماری ضرورت ہے۔ اس آداب، آپ کہیں گے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، میں نے کہا اس لیے تو روزہ رکھوایا گیا ہے۔ تہذیب کو معنی سمجھ گئے آپ؟ جیسے چاول میں کنکر بہنیں الگ کرتی ہیں اور چاول کو پھر پکا دیا جاتا ہے جب صاف، گندم سے کنکر نکال دیا جاتا ہے پھر وہ پیسنے کے لیے دے، پتھر کے ساتھ پیسیں گے تو پھر کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہے تو اصل مغز، لیکن آپ اس کو صاف کرتے ہیں. مثلا آپ کی کوئی قیمتی چیز، یعنی جیسے کوئی کھانے کا نوالا زمین پر گر گیا، لیکن آپ اگر اس کو کھانا چاہتے ہیں تو اس سے جو اضافی چیز ہے اس کو آپ صاف کریں گے، اور جو مغز بچ گیا ہے جو گندگی میں نہیں ہوا اس کو آپ لے لیں گے. تو یہ تہذیب ہے، اس کی آپ تہذیب کر رہے ہیں. تو آپ کی خواہشات کی تہذیب کیسے ہوگی؟ جب ہوگی جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں کس کے قانون کے ماتحت ہوں. اور آپ دیکھیں، آپ کی خواہش تھی کہ میں کھاؤں پیوں، لیکن ایک ٹائم سے لے کر ایک ٹائم تک روزے کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں آپ کی تہذیب ہو گئی کہ نہیں، جب رب کہے گا جب کھاؤ گے، جب رب کہے گا جب پیو گے. یہ وہ اشارہ اور حکم تھا جس نے تہذیب کر دی، اور اس نے بتا دیا صرف 14 گھنٹے نہیں، پوری زندگی کے لیے رب کے قانون کی لائٹ میں ایک چیز کو چیک کرو گے کہ کس چیز کو رب نے منع کیا ہے اور کس چیز کی رب نے اجازت دی ہے. اس کو کہتے ہیں تہذیب. مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت یہی سوچتا ہے، کاروبار کر رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے نظر کس پر پڑ گئی، پھر سوچتا ہے رب نے یہاں دیکھنے کا کہا ہے، فوراً نظر نیچے کرتا ہے. کوئی بات سن رہا ہے، کوئی بات سن رہا ہے بھول گیا، لیکن پھر اس کو پتا چلا کہ یہ بات آیا شریعت میں سننا جائز تھی، فوراً اس کو جھٹک دیتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ ہمیں اس پر نہ پکڑنا جو ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے. لیکن جب یاد آ جائے تو پھر اس پر ڈھیٹ نہیں بننا، کیونکہ ڈھیٹ بننے کے بعد یہ بغاوت ہو جاتی ہے. کیونکہ رب گناہگار کو بخشتا ہے، غدار کو نہیں بخشتا. غدار وہ ہے جس کو رب یاد ہے پھر بھی اس پلیتی میں پڑا ہوا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ رب یاد ہے پھر بھی حکم کی عدولی میں لگا ہوا ہے، رب یاد ہے پھر بھی اس گناہ کے کام میں آ رہا ہے. یہ شیطان کا مرتبہ ہے. انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن خطا پہ ڈٹے رہنا، خطا پتا چل جائے اس پر ڈٹا رہنا، یہ انسان کا کام نہیں ہوتا، یہ شیطان کا کام ہوتا. انسان انسان رہے رب بخشتا ہے، لیکن جب شیطان بن جائے تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور اس کی تہذیب، اس کی بہترین تربیت کا نام روزہ ہے، جو صبح سے لے کر رات تک آپ رکھتے ہیں، جس میں باقاعدہ ڈسپلن پر، اور آپ واضح کرتے میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، میری عزت ہے تو رب کے حکم پر ہے. یہی لعلکم تتقون، قریب آ کر دیکھیں روزے کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار بننے سے مراد کیا ہے؟ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو لینے اور چھوڑنے میں اللہ کی مرضی کو رکھو. وہ بنیادی پرنسپل رب کی طرف سے ہو، تمہاری طرف سے نہ ہو. اور آپ، یہ کیسے ہوگا؟ ایک تو روزے نے تو یہ مزاج بتا دیا. اب اپنی خواہشات کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں، اس کو علماء سے سن کر، بزرگوں سے سن کر، اپنے ذخیرہ مطالعہ میں بندہ بٹھائے، اور جب بری خواہش آئے تو مقابلے پر وہ نیک خواہش کو آگے لے کر آئے. اس کے عذابات، اس پر ملنے والی سزائیں، اور اس گناہ سے رکنے پر جو بشارت ہے وہ اس طرف آئے. مثلا دیکھیں قرآن میں کیا ارشاد ہوا کہ والعصر، اے حبیب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، وہ انسان جو شتر بے مہار ہے، شتر بے مہار کی بات آ گئی نا، جو صرف اپنی خواہش پہ چلتا ہے، جو آتا ہے دل میں وہ کرتا ہے، جو آتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو دیکھتا ہے مرضی جس کی دیکھے، صبح جیسی مرضی گزاری، شام جیسی مرضی گزاری، نہیں. جو غلام ہوتا ہے نا، غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے دیے ہوئے قانون پر چلتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اور اس کا آگے کا درجہ صوفیہ کا یہ ہے، ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس پر نیکیاں مل جائیں، صوفیہ کہتے ہیں چپ کر، غلام کا کام ہے صرف آقا کی اطاعت کرنا، اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر وہ کرم کر دے تو اس کی بھیک ہے، خیرات ہے اور فضل ہے. یہ بندگی کا اعلی مقام ہے، یہ بندگی کا اعلی مقام ہے میرے دوستو. اب لہٰذا اب آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا، رب کی نافرمانی سے بچنا یہ ضروری ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور روزہ اس لیے رکھا گیا. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ذرا سنیے، سرکار قرآن نے کہا نا، برعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل کالے ہو گئے ہیں. ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا. رام کہتے ہیں زنگ لگنے کو, ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے, اور اس وجہ سے زنگ لگ گیا ہے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی, بغاوت آ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطتا سوداء فی قلبہ. استغفر اللہ. حضور سید عالم فرماتے ہیں جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا داغ اس کے دل پر آ کر جم جاتا ہے, جیسے صاف آئینہ ہو اس کے اوپر کالا دھبا لگ جاتا ہے, اور اس کو یہ الارمنگ ہے, الارمنگ ہے اس کے لیے کہ گڑبڑ ہو گئی, اب اس کو فوراً اس دست کو صاف کر ورنہ یہ بڑھے گا. اور اگر یہ پورا کالا ہو گیا تو چہرہ نظر نہیں آئے گا. پورا کالا ہونے سے مراد یہ ہے پھر تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تو کون ہے کیا ہے, جیسے مشرکین مکہ تھے, سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. سمن بہرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, عمیون اندھے ہیں. ارے وہ تو اندھے نہیں تھے, وہ تو دیکھتے تھے. بہرے نہیں تھے, وہ تو بات بھی سنتا تھے. گونگے نہیں تھے, وہ تو بولتے بھی تھے. لیکن قرآن نے کیوں کہا ان کو سمن بکمن عمیون؟ فرمایا اس لیے کہ جب انہوں نے رب کو بھلایا تو آنکھیں تھی دیکھ کر تمیز لینے کی, وہ برائی کو پھر دیکھ ہی نہیں پائے. آنکھ سے جو اصل کام لینا تھا وہ لے نہیں پائے. جب دین سامنے موجود ہے, دلائل سامنے موجود ہے, کیوں؟ کیونکہ دل کالا اور پتھر ہو گیا بغاوت کی وجہ سے, رب کو بھلانے کی وجہ سے. تو اب کان نے جو کام کرنے تھے وہ کیا نہیں, کیونکہ سن کر بندہ اچھی بات لیتا ہے, دیکھ کر بندہ اچھی بات لیتا ہے, اور کان اور آنکھ سے بندہ اچھی بات لیتا ہے اور زبان سے اچھی بات بیان کرتا ہے. جب تینوں چیزیں نہیں ہوئی تو پھر دیکھا کیا؟ وہ اندھا ہی ہے. پھر سنا کیا؟ پھر تو ایسی جیسے بہرا ہے. پھر بولا کیا؟ اب یہاں پر دیکھیں حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے, ذرا توجہ کیجئے. یہ کائنات کے سب سے سچے کا قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. زندگی بڑی امانت ہے, اس وقت ہی میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں دین کے ذریعے, کیونکہ جب سانس اکھڑے گی نا حلق کے اندر تو نزا کے وقت خرارہ ایک غرغرہ کی آواز آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. یہ وقت غرغرہ, اس وقت بندے کی آنکھ کے سامنے سب واضح ہو جاتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے. وہ غرغرے کے وقت یعنی سانس اکھڑتی ہے نا تو خر خر کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر, جو آخری روح نکل رہی ہوتی ہے. اس کو حدیث پاک میں وقت غرغرہ کہا گیا ہے. اللہ نزا کا وقت ہم تمام کے لیے آسان کرے. اور یہ اتنا خطرناک وقت ہے کہ جس طرح کے ریشم کے کپڑے کو کانٹے پر ڈال کر گھسیٹا جائے تو اس کی کوئی تار برقرار رہ سکتی, کوئی دھاگا, سارا الجھ جاتا ہے, اس طرح کھینچا جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے صابر بندے ہیں ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گلاب کا خوشبو سونگی جا رہی ہے. فرق اب آپ دیکھیے میرے دوستو, جس کے دل روشن ہوتے ہیں, مین چیز ہے دل, یہیں سے ہدایت نکلتی ہے. حضور سید عالم نے فرمایا کہ تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلحت کلو, اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے. کیا کمال کا اشارہ, اور پوری ہدایت کو ایک جملے میں میرے آقا نے جمع کیا. فرمایا اذا فسدت فسدت جسد کلو, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب, اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا بدن ٹھیک. الا وہی القلب, حضور نے فرمایا وہ دل ہے. دل ٹھیک رہا آنکھیں ٹھیک دیکھیں گی. اور اس کا الٹا اگر آپ کریں, دل تک راستہ آنکھ کے ذریعے جاتا ہے. مومن کو پابندی لگائی گئی ہے کہ آنکھ سے حرام چیز نہ دیکھے, آنکھ سے گناہ کی چیزوں کو دیکھے گا دل میں وہ عادت جائے گی, کان سے گناہ کی چیزوں کو لائے گا دل میں عادت جائے گی. میں نے پہلے کہا کہ ہم چیدہ چیدہ الگ الگ مضمون پر بات کریں گے, مقصد ہے تقوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کی حضور اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا مطلب, کیسے اللہ سے حیا کریں؟ حضور سید عالم نے فرمایا سنو, جو تمہاری کھوپڑی میں ہے نا اس پر غور کرو, کیونکہ آنکھ سے جو چیز جا رہی وہ دماغ میں پہنچ رہی ہے, کانوں سے جو جاری. فرمایا جس نے آنکھ میں دیکھنے میں احتیاط کیا یعنی حرام چیزیں نہیں دیکھی, اس لیے کہا گیا جو غیر محرم عورتوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے اور اس آنکھوں سے گناہ کی لذت پائے. صوفیہ کہتے ہیں اتنی بڑی نافرمانی کہ مرتے وقت اسے اس کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. حرام چیزیں. تو حضور سید عالم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ سے کیسے حیا کرے اور حیا کا حق کیا ہے؟ سن لیجئے جیسے ماں بچے کو سمجھاتی ہے نا, اس طرح حضور نے کھول کر ایک ایک چیز ہمیں بتا دی ہے, اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنا فائدہ اٹھانا ہے. فرما پہلی چیز ہے تیرا سر, اس کے لیے تو اپنی آنکھوں کو درست کر, دیکھ وہ جس کو رب پسند کرتا ہے. پہلی نظر اگر عورت پر اٹھ گئی فرمایا اس سے منع نہیں, لیکن اگر دوسری اٹھی تو پھر یہ گناہ ہے. اور ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں بدکاری کا ایک نظام ہے اس میں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور بس آخری دور میں داخل ہو چکا ہے. جس طرح کے احوال بنتے چلے گئے, آج ہمارے وہاں ملکوں کو قرضہ باہر سے ملتا ہے, ہم قرضہ بھی لوٹا دیتے ہیں, لیکن وہ اس احسان پر قرضہ دیتے ہیں کہ ہمارا کلچر آپ لے کر آؤ. سائن بورڈ ہماری سڑکوں کے اوپر جو ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن کے اوپر جو کمرشل اور اشتہارات ہوتے ہیں, گرد و نواح کے اندر اس کی جو فحاشی کی بھرمار ہوتی ہے, قوم پسند نہیں کر رہی, لیکن آپ کے حکمران جو قرضہ لے رہے ہیں وہ قرضہ دیتے اس شرط پر ہے کہ ہماری تہذیب بھی آپ لوگے, کیونکہ جب تم سے حیا گئی تو پھر ایمان خود ہی گیا. کیونکہ حیا کہتے ہیں لحاظ کو, مروت کو, جب حیا گئی تو سب گیا. اور حضور نے فرمایا حیا اور ایمان ایک ہے, حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے, بے حیائی شر ہے اور شر جہنم میں لے جاتی ہے. اس حدیث پاک کو مکمل کرتے ہیں میرے دوستو, فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا پہلے یہ دیکھو تمہارے سر میں کیا ہے, یعنی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں اور کان کیا سن رہے ہیں. ایک فرما پھر تمہارے پیٹ کے اوپر کیا ہے, یعنی اندر غذا کیا جا رہی ہے. اللہ اکبر. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, رسول کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن چند سوالات ہر ایک سے ہوں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. سوالات ہوں گے, ہر ایک سے ہوں گے. اور اللہ اکبر, فرمایا کہ یہ ہاتھ خود بتائے گا, جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہے وہ جگہ خود بتائے گی, بچے گا کوئی بھی نہیں. آج ہمارے وہاں ایک رواج ہے, ہر بندہ ڈرتا ہے کہ میری کوئی ایسی ویڈیو جو بہتر نہیں اگر وہ وائرل ہو گئی تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا. ہر بندہ اس سے دیکھیں نا, اس کتنا بڑا اس وقت پوری دنیا کے اندر بھوچال ان ویڈیو اور تصویروں سے آیا ہے. کسی جج کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے غیر مناسب, کسی حکمران کی ہو رہی ہے, کسی فرد کی ہو رہی ہے, یا تو وہ اس کے بدلے کے لیے کسی کو مار رہا ہے یا خود مر رہا ہے, کیونکہ یہ اس کے لیے انتہا ہے. اس کے بعد اس کی زندگی کا فائدہ کیا ہے, اتنی بدنامی اس کی ہو گئی. اور قرآن میں آتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں, فرما جو تم نے کیا ہے نا وہ فرشتے لیٹر تمہارے ہاتھ میں دیں گے, اور اس وقت وہ اپنے مرید, اپنے دوستوں, اپنے محلے اور رب کے سامنے کھڑو کے ساری کائنات کے سامنے پڑے گا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, یہ میں نے یہ کیا. تو جو تو کر رہا ہے الیاذ باللہ وہ تجھے پڑھ کر سنانا پڑے گا. اب مجھے بتائیے سارے محلے کے سامنے ہماری تنہائی کے عیب آئے. بزرگوں نے یہ کہا کہ جب بندہ پرائیویسی میں ہوتا ہے, تنہائی میں ہوتا ہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں, بالخصوص وہ خاص مقام پر اگر متزوج ہے اس وقت فرشتے ہٹ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ بولتا ہے تو فرشتے پھر آ کر لکھتے ہیں. یعنی یہ کرام الکاتبین جو ہے وہ لکھتے ہیں, تو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی وہ لکھتے ہیں اس چیز کو, وہ تحریر کرتے ہیں. اور یہ تحریر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا خود پڑھ کے سنا. ڈیٹ, ٹائم, حالات, مقام, یہ تمام چیزیں. اور جو سمجھدار, جواب دہی سے ڈرنے والا کہ میرا پیپر, یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ, ایک شخص ایگزام دے رہا ہے, استاد نے اس میں سے اس کے چند سوالات غلط تھے تو کاٹ دیے اور کچھ نمبر دے دو, تو ریزلٹ تو صرف یہ آیا نا کہ 100 میں سے یہ لیا, کم لیا تب بھی شرمندگی. لیکن اگر کہا جائے سارے اسکول کے سامنے اپنی کاپی پڑھ کے سناؤ, ساری اسکول کے سامنے اپنی کاپی پڑھ کے سناؤ اور آپ کے پیرنٹس بھی آئیں گے، ان کے سامنے پڑھ کے سناؤ جنہوں نے تم پر مال اتنا خرچ کیا، اتنا ٹائم دیا، اس سادے سے سوال کا تم نے کیا الٹا جواب دیا جس میں سے پانچ نمبر کا سوال تو اس میں سے ایک بھی نہیں ملا. آپ فیل کر سکتے ہیں کہ اس بچے پر، اس شخص پر کتنی شرمندگی گزرے گی. تو قرآن کہتا ہے کہ جو سمجھ گیا نا، ولیمن خوف مقام ربی جنتان، کہ جو اللہ کے حضور اس جگہ کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور توبہ کر گیا، اللہ فرماتا ہے مجھے دو جنتیں عطا فرمائے گی. علماء سے پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے، توجہ سنیے، ولیمن خوف مقام ربی جنتان، جو اس جگہ پر، اس کے ایک مفسرین نے بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن ایک جگہ ہوگی، ہر بندہ ادھر آ کر اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، جو ادھر کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور وہ دنیا میں استغفار کر گیا رب سے ڈر کر، اللہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ یہ سچا بندہ ہے، غلطی کو مان گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے جہاں جس جگہ پر اسے کھڑا کر کے پڑھوایا جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے کہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور اسے دو جنتیں عطا فرماتے ہیں. یہ پھر دیکھیے صحیح لوگوں کے لیے پھر یہ باتیں، ولیمن خوف مقام ربہ جنتان. حضرت ابوبکر صدیق جب یہ آیت اتری تو آپ اتنے روئے، اتنے روئے، بخشے بخشائے لوگ ہیں، قطعی جنتی لوگ ہیں. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کاش میں اونٹ اور گائے کا چارہ ہوتا. جس کو اونٹ اور گائے کھا کر ختم کر دیتی، لیکن میں انسان ہوں، مجھے ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا کہ میں نے کیا کھایا، کیا کمایا، جوانی کہاں لگائی. اس لیے حضور نے فرمایا چار کے قریب سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. پہلی چیز، جوانی تھی تیرے پاس؟ ہاں. کس کام میں لگائی؟ اللہ کے فرائض نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے رکنا ہے. فرما پہلے بتائے گا کہ جوانی تجھے دی گئی تھی تو تُو نے جوانی کہاں لگائی؟ ٹھیوں پر بیٹھ کر، روڑوں پر بھٹکنے پر، یہ زندگی کا تیرا مقصد تھا جو ہم نے ذمہ داریاں تجھ پر رکھی تھی اور علماء اور نیک لوگ وہ ذمہ داری تجھے بتا رہے تھے، جوانی کہاں لگائی؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی جوانیاں مسجدوں میں آئی، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کی جوانیاں مدرسوں میں آئی، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کی جوانیاں قرآن و سنت کو سمجھنے اور پڑھنے میں آئی، کامیاب ہو گیا وہ بچہ، وہ شخص جن کی جوانیاں ماں باپ کی فرمان برداری میں آئی، شریعت مطہرہ کی بالادستی کوشش، علماء کی محبت، قرآن و سنت کے دروس کو سننا اور ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا. فرمایا سوال ہوگا کہ جوانی دی گئی تھی کہاں لگائی. دوسری بات، مال تھا تیرے پاس دنیا میں؟ ہاں. کہاں سے کمایا تھا بتاؤ؟ یہ سب کے سامنے بتانا پڑے گا، علیہ اعوذ باللہ، سب کے سامنے بتانا پڑے گا. مال کہاں سے لایا تھا بتاؤ، اور مال کہاں خرچ کیا تھا بتاؤ، علم کتنا حاصل کیا تھا اور اس پر عمل کیا کتنا کیا تھا. یہ کلیئر بات ہے، روزے کی حالت میں ہے، یعنی رمضان گزر رہا، لعلکم تتقون، اسی چیز کی تیاری کا نام روزہ ہے. طبیعت 25 دن میں تیار ہو گئی ہے، اب اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر ہم اس کو وقتی نہ سمجھیں، روزے میں جو عادت اللہ کے حضور حاضر ہونے کی اور اس کے حکم کی بالادستی کی بیدار کر دی ہے، اب اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا ہے، اس کو اللہ کی یاد، ذکر شریعت کی پابندی سے زندہ رکھنا ہے. اب حدیث پاک کی طرف آئیے، بات کو سمیٹتے ہیں. فرما ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كان نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں پر ایک ڈاٹ، ایک دھبا آ جاتا ہے دل پر. فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر جائے، وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبَهُ، اگر وہ گناہ کر گیا تو گناہ کا دھبا کالا دل پر آ گیا، اگر وہ فوراً توبہ کر گیا تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین دل سے اس ذکر اور توبہ کے کلمات سے دل کو سیکل کر دیتا ہے، جس طرح سرف سے یا پاؤڈر سے گندے برتن کو صاف کر دیا جاتا ہے، سیکل کرنا. رب فرماتا ہے کہ اگر اس نے گناہ کیا، وہ اس کے دل میں دانہ ایک نقطے کے طور پر، داغ کے طور پر آ گیا، فرما فَإِن تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لیا، وَنَزَعَ، اور اس نے اس سے دور ہوا وسطا کو فرا اور توبہ کر لیا تو سکیلا قلب ہو تو اس کے دل کو پھر صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دل کے اندر وہ عادت بڑھتی رہ جاتی ہے. ایک بات اب میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے دو چار جملے مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس کی تہذیب کیسے ہوگی. یعنی مجھے اور آپ کو خود کو آداب سکھانے ہیں. توجہ ہے آپ کی میرے دوستو, یہی مقصد ہے. رمضان کے 25 روزے رکھ لیے ہیں, ہمیں ایک ادب تو آ گیا ہمارے خواہش کو کہ رب کے حکم کے اگینسٹ نہیں جانا ہے. کیسے آ گیا؟ کیونکہ دوپہر میں پیاس لگی تھی, آپ پانی نہیں پی رہے. توجہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, اللہ رب العالمین حج کے راستے ہمارے لیے کھولے, مجھے حج کی سعادت حاصل ہوئی, یعنی سفر کی سعادت جانا نصیب ہوا. اللہ بزرگوں کے صدقے سب کا قبول فرمائے. رش بہت تھا حرم میں. ایک میں اپنی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں, حرم میں رش بہت تھا کہ دیواروں سے چپک کر طواف زیارت ہو رہا تھا. آپ یقین کیجئے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اور صرف ہم نے 5 چکر لگائے تھے. 2 گھنٹہ اس طرح پسینے میں شرابور, اور بندہ بندے کے ساتھ چپکا ہوا ہے, اور حرم کی دیواروں کے ساتھ طواف, یعنی سیکنڈ کا کانٹا بہت جلدی گزر رہا ہے, اس سے بھی سلو سلو چل رہا ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے گزر گئے, صرف 5 چکر ہوئے. ذہن میں خیال آیا طواف زیارت کیونکہ حج کا فرض ہے, اس کو کیے بغیر حج نہیں ہوتا. ذہن میں خیال آیا کہ ایسی اگر باہر نکل جائیں, تھک گئے ہیں, 2 چکر نہ کریں, کراچی بھی پہنچ جائیں تو لوگ ہاتھ بھی چومیں گے, پھول بھی ڈالیں گے کہ حج کر کے آئے ہیں. کس کو کیا پتا ہے کہ 2 چکر ہم نے کیے کہ نہیں کیے. 5 کر لیے, 2 نہیں کیے, لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹے کہ سب تو سمجھیں گے کہ طواف کر کے ہی باہر آ رہے ہیں, لیکن رب کا وہ میں کا میرے پہ دوست کا پھر بھی ہم باہر نہیں نکل رہے ہیں. گھٹن ہو رہی ہے پھر بھی قدم آگے بڑھ رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ یہی تو مراقبہ خدا کا ہے, یہی تو ڈر ہے کہ لوگوں کو کیا پتا کہ 2 چکر کیا ہمارے منہ پر لکھا ہوگا کہ 7 چکر ہوئے ہیں. یہ تو میرا اور رب کا معاملہ ہے تو پھر بھی ہم باہر نہیں نکل رہے, چکر پھر بھی مکمل کرنے کے لیے جو بقیہ کر رہے ہیں. تو یہ کس کے ڈر سے, کس کے دیکھنے پر, کون دیکھ رہا ہے؟ تو وہ رب دیکھ رہا ہے. آپ مسجد میں آئیے اور اپنے آپ کی اصلاح ہم نے کی ہے تو صرف یہ چکر تک تھوڑی خدا دیکھ رہا ہے. اس چکر کی یاد نے بتایا کہ ہر سانس پہ خدا دیکھ رہا ہے. صرف اس 2 قدم مزید چلنے پر خدا کی پابندی نہیں کرنی ہے, بلکہ پوری زندگی اس کی شریعت کی پابندی کرنی ہے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں میرے دوست. مثلا آپ گئے مسجد میں وضو کرنے کے لیے, وضو خانے پر 50-100 آدمی ایک ساتھ وضو کر رہے ہیں, آپ دونوں ہاتھ دھوئیں نہ, صرف منہ دھو کے چلے جائیں نماز کے لیے, کسی کو پتا ہوگا آپ کا وضو ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں پتا چلے. کس کو کیا پتا؟ کیا وضو چہرے پر نظر آتا ہے؟ کوئی سالڈ چیز ہے؟ کوئی لکھی ہوئی عبارت ہے؟ نہیں. لیکن تھوڑا تھوڑا بھی پانی آ رہا ہوگا تو آپ, ٹائم زیادہ بھی لگ رہا ہوگا تو کہیں بال سوکھ نہ رہ جائے, آپ لگے ہوئے ہیں. کسی نے کہا اتنا اہتمام کیوں؟ آپ کہیں گے وہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے لال لکم تتقون, یہ ہے تقوی, یہ ہے تقوی جو شریعت مطہرہ اس کو ابھارتی ہے. 4 چیزیں ہیں نفس کے آداب کی تہذیب کے. وقت کیونکہ ہوا جا رہا ہے تقریباً, جتنا ذکر کر سکیں گے کریں گے, کیونکہ اصل مقصد کو سمجھانے کے لیے بات کو آگے کیا جاتا ہے. کیونکہ کچھ دوست ہیں وہ بنیادی کو نہیں جانتے, اس لیے اس سمپل جو باتیں ہیں اس کی توضیح مثالوں کے ساتھ کی جاتی ہے. میرے دوستو بزرگو ذرا توجہ کیجیے, اپنے اندر توبہ کی عادت کو لازم کرنا ہے مومن کو. رجوع اللہ, توبہ انسان کی انا کو توڑتی ہے اور اس بات کو بتاتی ہے کہ میں ساہوکار نہیں, میں غلطی کر گیا ہوں, اور غلطی کر گیا ہوں اور میں خطا کار ہوں. یہ چیز اس میں تکبر نہیں آنے دیتی, بڑائی نہیں آنے دیتی, رب کو یاد رکھتی ہے اور وہ بندہ بیلنس رہتا ہے. توبہ, توبہ استغفار, اللہ سے اپنے جرموں کی معافی مانگنا. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ توبہ استغفار کرتے. کتنی دفعہ؟ حضور پر تو کوئی گناہ نہیں ہے, حضور تو امام المعصومین ہے. تو پتا چلا استغفار خود سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ اس میں بندے کی انکساری, عاجزی, ہمبل اور اپنے آپ کو پست یقین کرتا ہے جو اس کی حیثیت ہے. یہی چیز اس کو بے شمار فساد، تکبر، ریاکاری اور دکھاوے سے بچاتی ہے. کیونکہ عبادت، کیونکہ بری خواہشات کی جو جڑ ہے نا، اس میں سب سے بڑی چیزوں کے اندر جو چیز ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر صفت اللہ کی. قرآن نے کہا زمین پر اکڑ کے نہ چلو، کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے قیامت کے دن وہ چونٹیوں کی طرح زمین پر چلیں گے، اللہ، اور لوگ ان پر پاؤں رکھ کر جا رہے ہوں گے. کتنی ذلت ہے تکبر، چونٹیوں کی طرح زمین پر ہوگا. انسان کے نفس کو خراب کرنے والی سب سے غلیظ چیزوں میں سے پہلی چیز تکبر ہے. تکبر ہی حسد پیدا کرے گا، وہ بغض، تکبر ہی خود غرضی لائے گا. بلکہ یوں کر لیجئے کہ خود غرضی تکبر لائے گا کہ بس میں بنا رہوں سب. تو حضور نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو. اللہ اکبر. ایک بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں انسان کا تکبر کیسا، جب وہ دو دفعہ پیشاب کی جگہ سے باہر ہوتا ہے. سمجھ؟ فرمایا دو دفعہ اسے پیشاب کے مقام سے گزارا جاتا ہے جب اس کی پیدائش ہوتی ہے. تو فرمایا اپنی پیدائش کے مرحلے کو دیکھ تو تیرے اندر فخر اور تکبر کی شے کا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں بڑے وہی ہیں جو اس سے ڈر گئے، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ڈر گئے اس کے احکام پر عمل. خدا کے نزدیک کیا کرائیٹیریا ہے بزرگی کا، بڑائی کا؟ بہت بڑا مال ہونا، بہت بڑا خاندان ہونا. رب کے نزدیک بزرگی کا سب سے بڑا کرائیٹیریا، جس کو رب سب سے اونچا درجہ دیتا ہے، خود کہتا ہے ان اکرمکم، اکرم تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو رب سے سب سے زیادہ ڈر گیا. رب سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ہر ادا پر نظر کی کہ غلطی یہاں ہو رہی ہے، وہاں ہو رہی ہے، اور پھر وہ گڑ گڑا کر کہتا مولا جیسا نیکی کرنی تھی اس کا حق ادا نہ کر سکا، میری خطاؤں کو معاف کر. کثرت سے وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے، اور اللہ سے ملنے والی نعمتوں کی ناشکری کا وہ اعتراف کر کے کہے یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہوں. تو رب کی بارگاہ میں نفس کی تطہیر کی پہلی چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے. ایک سوال کا جواب یہاں پر میں دیتا ہوں، لوجیکل. فرعون دیکھیں گمراہ ہوا، نمرود اس کی مثالیں، یعنی وہ لوگ، چند منٹوں کی بات ہے، توجہ سے تسلسل رکھیے. آپ کبھی کبھی سوچیے، ہم کبھی سوچتے تھے کہ فرعون کوئی جاہل آدمی تو نہیں تھا؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات. فرعون کوئی جاہل آدمی تو نہیں تھا، وہ پوری حکومت کو چلاتا تھا. نمرود کی حکومت کے بارے میں قول یہ، جہاں سورج نکلتا جہاں ڈوبتا، اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی، یعنی پوری زمین اس کے کنٹرول میں تھی نمرود کے. سوال یہ ہے کہ ایک عام بندہ اپنی فیملی گھر میں، 80 گز کا گھر، 40 گز کا گھر بھی ہو، اس کی بیوی اور 2-4 بچے ہوں، تو وہ بھی اتنا ذہین ہوتا ہے کہ ہر بات کو سمجھتا ہے. تو جو اتنی بڑی ریاست چلا رہا تھا فرعون، اس کو حضرت موسیٰ کی سادہ سی بوا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک سوال ہے نا، حضرت ابراہیم کی سادہ سی بات تو قرآن نے کہا صحیح بات اس کو سمجھ میں آتی ہے، ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ گئی تھی، مجھے کسی کو جواب نہیں دینا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کسی کے حضور اکاؤنٹیبلٹی، کسی کے حضور جواب دینے کے لیے مجھے کوئی حاجت نہیں. بس یہی وہ چیز تھی جو اس نے فرعون بنا دیا، اس کو نمرود بنا دیا، اور جس نے یہ کہا میں نے رب کے حضور آ کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. بلا تشبیہ وہی صدیق اکبر ہوئے، وہی مولا مرتضی ہوئے، فاروق اعظم. یہ ہے وہ بنیاد. تو استغفار، تکبر پر ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. تکبر کیا ہے؟ کیونکہ بتا دیا کہ قیامت کے دن اللہ معاف فرمائے وہ چونٹیوں کی طرح چلیں گے، اتنا گھٹیا کرے گا خدا ان کو، اتنا ذلیل کرے گا کہ لوگ جا رہے ہوں گے اور وہ چونٹیوں کی طرح، بونے بھی کیا ہو، اس سے چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوں گے. تکبر کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. جناب رسول کریم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ اچھا کپڑا پہننا تکبر؟ حضور نے فرمایا نہیں. فرمایا حضور اچھا کھانا کھانا یہ فخر ہے؟ فرمایا نہیں. حضور اچھا گھر بنانا یہ فخر ہے؟ فرمایا نہیں. حضور اچھی سواری, دیکھو کیسا نیچرل دین ہے ہمارا, یہ تو انسان کی ضرورت ہے جب اللہ نے اس کو مال دیا. میرے بزرگو دوستو, فرمایا اچھی سواری قیمتی سواری وہ رکھے, وہ تکبر ہے. یہ بات ہم زندگی میں کوئی کروڑوں دفعہ سن چکے ہیں, یہ بات اتنی ہے اہم ہے کہ بار بار سننی ہے, کیونکہ یہیں سے ساری نیکیاں ختم اور بندہ فرعون اور نمرودوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ تکبر عزازیل را خوار کرد. حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑا کابر گزرے ہیں, ہم مدرسوں میں بچپن میں ان کی کتاب پڑھتے ہیں گلستان بوستان, اس میں ایک شعر موجود ہے, تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. فرض تکبر عزازیل, عزازیل شیطان کا نام ہے, وہ فرشتہ نہیں تھا, تھا جن لیکن اس کی عزت بہت زیادہ تھی. یہ بھی علماء نے لکھا کہ اس کو فرشتے جھولے میں بٹھا کر جھولا دیتے تھے, اور اس کی بڑی آؤ بھگت تھی. لیکن جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کو بنایا گیا اور رب نے ان کے ادب کی طرف کہا, تو اس نے کہا میں بڑا ہوں. یہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی کے سامنے اس نے بڑائی اور تکبر دکھایا, تو کائنات میں سب سے بڑی سب سے پہلا گناہ جو ہو رہا ہے وہ کبر کا ہو رہا ہے, کہ تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر, اس نے عاجزی کے راستے کو چھوڑا. تکبر متکبر کبھی اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرے گا, وہ کہے گا میں, اور جس نے حق کے سامنے میں دکھایا وہ متکبر ہوا اور لعنت کا سزاوار ہوا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا متکبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ایسا بدنصیب جو اندر سے جل رہا ہو اور کسی کو اس پر رحم نہ آئے. حضور سید عالم سے پوچھا گیا, حضور توجہ سن لیجئے اور اس بات کو مکمل ذہن میں اور آپ بٹھا لیں. فرمایا یا رسول اللہ اچھا کپڑا پہننا تکبر؟ فرمایا نہیں. فرمایا اچھا کھانا تکبر؟ فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے, یہ تو جائز ہے. فرمایا اچھا اچھے لباس اچھی سواری؟ فرمایا حضور تکبر کیا ہے؟ فرمایا حق کا انکار. آپ دیکھ لیجئے جو متکبر ہوگا وہ فضول کاموں میں لگا رہے گا, جو دور کا کرن ایشو حق والا ہوگا وہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کوئی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. متکبر کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا. میری اور آپ کی طبیعت میں بھی یہ حالات گزرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صوفیہ لکھتے ہیں نفس کی تہذیب میں, تہذیب میں نے پہلے بات کر دی ہے چاول کی مثال دے کر, یعنی طبیعت سے بری عادتیں نکالنا. صوفیہ کہتے ہیں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں, ایک ایک برائی کو ہم اپنے اندر سے اٹھا کر پھینکتے ہیں, سب سے آخر میں جو غلاظت نکلتی وہ تکبر ہے. یہ طبیعتوں سے ایسا چمٹا ہوا ہے, ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے ذہن سے گزر رہا ہو, آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے ذہن سے گزر رہا ہوگا کہ لو ہمیں ٹائم مل گیا پڑھنے کا, اگلے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. تو سب سے آخر میں انسان کے نفس اور بری خواہش سے جو گندگی نکلتی ہے نا, جھوٹ آپ نکال سکتے ہیں طبیعت سے, آسانی سے نکل جائے گا, بے حیائی نکل جائے گی, حسد نکل جائے گا, بغض نکل جائے گا. سب سے آخر میں جو سب سے غلیظ, جس کو نکالنے کے لیے پہلے اوپر کے یہ سارے گناہ ہٹانے پڑتے ہیں, وہ ہے تکبر. اور تکبر کہتے ہیں حق کا انکار, اور دوسرے الفاظ میں اگلے کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا. صوفیہ سے سوال ہوا کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ فرمایا ہاں اس کی ایک پریکٹس ہے. کہا کیا؟ کہا سماجی کام, اگلے کے لیے کھانا کھلانے میں پہل. مہمان نوازی کو کیوں برکت کہا گیا؟ مہمان نوازی کبر نکالتی ہے, کیونکہ آپ اس کو حیثیت دے رہے ہیں, آپ اس کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. سماجی کام آپ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, لوگ سماجی کام کرتے ہیں کہ شرط ایمان کے ساتھ ہے, خالی سماجی کام اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہو سکتا. میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مکہ کے اندر ایک بندہ تھا بڑا سخی تھا, لوگوں کو کھانا دیتا تھا کپڑے دیتا تھا, اس کے لیے کوئی ہے؟ حضور نے فرمایا جو تھا دنیا میں تھا آخرت میں کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا. عقیدہ رہے گا تو سارے اعمال رہیں گے. تکبر کا علاج کیا ہے؟ سماجی کام اور خود آگے بڑھ کر رسپیکٹ کرنا. جناب رسول اللہ نے فرمایا جس نے سلام میں پہل کر لی وہ متکبر نہیں ہوگا. ہم انتظار کریں کہ اگلا ہمارے لیے کھڑے ہو، وہ چل کر ہمارے پاس آئے، ہم کو سلام کرے، یہ کبر ہے۔ بندہ خود آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھائے اور سلام کرے، تو سلام میں پہل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو عزت دی، آپ کو اہمیت دی۔ یہی وہ چیز ہے جس نے تکبر کے جڑ کو دل سے نکال کر پھینک دیا۔ سلام میں پہل کرنا یہ کبر کو ختم کرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے سے سلام ایسے ختم ہو رہا ہے کہ چلتے ہوئے اگر آپ کسی کو سلام کریں نا، وہ کہتا کیا ہوا؟ ہوا کچھ نہیں، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، السلام علیکم۔ سلام کتنا اجنبی ہو گیا ہے ہمارے وہاں، آپ دیکھ لیجیے۔ ہمارے کئی نوجوان ہیں، کبھی چلتے ہوئے آپ ان کو سلام کیجیے تو رک کے کہیں گے حاجی صاحب خیریت ہے؟ نہیں، خیریت ہی تو جب تو سلام کیا۔ مومن کا طریقہ ہے افش السلام، حضور فرمایا سلام کو پھیلاؤ، یہ ہے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ بات کو سمیٹتے ہیں، روزہ ملا تھا تقوی کے لیے، اور تقوی کا معنی ہے کہ اپنے نفس کے اندر اللہ کے حکم کی بالادستی کو لانا، جس کی مثال روزے کی پیاس، جس کی مثال اللہ رب العالمین جل وعلا کا مراقبہ۔ نبی پاک نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فہو یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں تو تو یقین کر لے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی چیز آپ کی پرائیویسی ہے۔ جس دن آپ اپنی پرائیویسی لائف پر میں اور آپ کنٹرول کرنا شروع کریں گے، سمجھ جاؤ تقویٰ آ گیا ہے۔ کیونکہ تنہائی میں اور آپ مختار ہوتے ہیں، خطا انسان سے ہوتی ہے، فوراً استغفار کرنا چاہیے، جس حدیث میں آیا، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اور وہ بندہ جو اپنی غلطی پر خود کو حقیر، ذلیل، شرمندہ محسوس کرے، وہ مومن ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا، وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا۔ جو اپنے غلط کام پر شرمندہ ہو گیا، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا، اس نے قصور کو قصور سمجھا اور فوراً کہا مولا میں بالکل نکما اور حقیر ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور اس معاف کرنے میں کیسے ہے میرے دوستو، یہ نہیں کہ صرف تسبیح کا دانا لے کر ہم تانے پھیرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس پر بھی ایک بات ٹپس کے طور پر سنیے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میں، ایک مرید نے اپنے بزرگ سے کہا، اپنے شیخ سے، کہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، ذکر کرتا رہتا ہوں، دل میں لذت نہیں آتی، چھوڑ دوں؟ فرمایا چپ کر، شکر کر خدا کا کہ تیرے بدن کا ایک حصہ تو ذکر میں لگا ہے۔ اب اس سے آگے جرنے کی بات کروں اپنے اور آپ کے حیا کے لیے، اللہ ہو، یہ تو تھی بات۔ پھر سوال ہوا کہ ذکر کرتے کرتے رک کیوں جاتا ہوں؟ یہ بہت خطرناک بات ہے، استغفر اللہ۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے پھر رک کیوں جاتا ہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا، جو پچھلا ذکر قبول ہوگا تو اگلا پڑے گا، پچھلا رک گیا تو اگلا نہیں پڑے گا۔ تو جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ اتنے نباز ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں تو شکر، جہاں رکتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں کہ شاید پیچھا قبول نہیں ہوا اس لیے آگے توفیق نہیں آ رہی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں لحاظ کرو۔ رجوع اللہ پر ایک آخری بات، بحث کو ذکر کر کے بات کو ہم سمیٹ دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے حضور، دیکھو عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت استغفار ہے، توبہ ہے۔ یقیناً تسبیحات میں لے کر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بہت بڑی عبادت، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، کنٹرول کے ساتھ خیال آ جائے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کئی جھمیلوں کے اندر ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی میں ارے یار اتنی پریشانی، کبھی یہ خیال آتا ہے، وہ خیال آتا ہے، کیسے بچیں گے؟ میں نے کہا بیٹا، تم نے ہی رجسٹر میں نام لکھایا تھا کہ اللہ کا محبوب بننا ہے، تو پوری تمہاری تنقیح کر کے تمہیں لایا جائے گا۔ اور جب تم بالکل اللہ کی رضا میں کامل ہو گئے نا، تو پھر قرآن کہتا ان دا فی مقعد صدق ان دا ملک مقتدر، جو لوگ ہر برے خیالات سے بچ کر ستری عبادت کر گئے، قیامت کے دن خدا انہیں ایک کرسی پر بٹھائے گا اور ان سے کہے گا چپ رہو، آج میں تمہاری واہ واہ کروں گا۔ اور قرآن کہتا ہے وہ کرسی کہاں پر ہوگی؟ فرما ان دا ملیک مقتدر، وہ ان کے رب کے سامنے ان کے صوفے لگیں گے، ان کی کرسیاں لگیں گی، اور وہ رب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور رب ان کی تعریفیں کر رہا ہوگا۔
کہ اس کو اس خواہش نے بھی گھیرا پھر بھی مجھے نہیں بھولا, اس کو اس خواہش نے بھی گھیرا پھر بھی مجھے نہیں بھولا, غلطی اس سے ہو گئی پھر پلٹ کر آ گیا. وہ کہتے ہیں نا کتا اگر مالک سے بھاگ بھی جائے لوٹ کر آ جائے تو مالک پھر ٹکڑا ڈالتا ہے, چلو آیا پر ہی دروازے پر ہی ہے نا. فرمایا کتے سے سیکھو اس لیے کہ وہ در چھوڑتا نہیں. رب فرماتا ہے اس کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی خطا ہو گئی, انسان ہے نیکی اور خطا کا مجموعہ ہے, لیکن لوٹ کر ہماری طرف آیا ہمارے دشمن کی طرف نہ گیا, اس وفاداری کی وجہ سے بخش دیا گیا. تو تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. خیال ایک آئے گا دیکھو وہ نہیں پڑھ رہا میں پڑھ رہا ہوں, دیکھو وہ نہیں پڑھ رہا میں پڑھ رہا ہوں, خیال آئے گا لیکن اس وقت پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے. یہی تو وفادار کی بات ہے. بٹوا کھول کے جاتے ہو یا سنبھال کر جاتے ہو. اب رب کی بارگاہ میں مال لے جا رہے ہو تو طریقے طریقے سے نوچنے والی چیزیں آئیں گی. اب حفاظت تو نے کر مال یاد ہے تو پھر حفاظت کر جائے گا. اس وقت اگر تو اپنی ذات کو دیکھے گا تو شکار ہو جائے گا, لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو نجات سمجھے گا, اس کو اہم سمجھے گا تو بات ہو جائے گی, دکھاوا آئے گا. دیکھ ابھی میرے ہاتھ میں اتنی لمبی تسبیح ہے, لوگ کہیں گے حاجی صاحب بڑے بزرگ ہو گئے بڑے نیک ہو گئے, یہ خیال بھی گزرے گا. لیکن اس وقت کنٹرول کرنا ہے, یا تو عادت ایسی لگائی جائے کہ جناب جو چیز خیال کو بھٹکائے اس سے بچ کر ہی بندہ کام کرے. اس لیے علماء نے کہا نوافل گھر میں پڑھو, نوافل گھر میں پڑھو, فرض مسجدوں میں پڑھو, کیونکہ فرض اعلانیہ ہوگا دکھا کر ہوگا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو, لیکن جو تمہاری پرسنل عبادتیں نفلی وہ چھپا کر ہوں گی. وہ کیونکہ جب تنہائی میں تو نماز پڑھے گا نا تو اس کی لذت اور ہے, جو نوافل تو پڑھے گا اس کی لذت اور ہے جو مراقبے کی کیفیت کو پیدا کرے گی. دکھاوا بھی آئے گا اور دکھاوا تو غلیظ ترین چیز ہے, یہ ایک اور خطرہ سامنے آئے گا. لیکن اگر ہمیں ہمارے سامنے میرے دوست بزرگوں اس شے کی قیمت ہوگی جو ہماری زبان سے جاری ہو رہی ہے اور رب کے لیے خیال باقی رہے گا تو ان چیزوں میں نہیں الجھیں گے. کیوں نہیں الجھیں گے؟ الجھ بھی سکتے ہیں. میں نے کہا الجھنے کے بعد اللہ جب پھر دوبارہ خیال دے تو اس غلطی پر توبہ کرو, رب اور منزل آگے بڑھا دے گا. جناب سید عالم کی حدیث پاک سنیے, بات ختم کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں, ایک تو حدیث مبارکہ یہ ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له, استغفار کی عادت بہت بڑی معراج ہے. چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ, جیسے درود پاک ہے سرکار کی بارگاہ. حضرت عبید بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں دن میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور بقیہ حصہ میں اور وظیفہ پڑھتا ہوں. حضور نے فرما بڑھا دے تو اچھا ہے. کہنے کہ حضور آدھا دن آپ پر درود پڑھوں گا آدھا دن اور چیزیں پڑھوں گا. فرما بڑھا دے تو اچھا ہے. کہنے کہ حضور تین حصہ آپ پر درود پڑھوں گا باقی حصے میں پھر اور. فرما بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. فرما حضور پورا دن ہی آپ پر درود پڑھوں گا. فرما پھر تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, تیری آرزوئیں مقبول ہو جائیں گی. مقبول وظائف میں سے میرے دوستو بزرگو یہ ہے, یہ ہماری عادت ہونی چاہیے استغفار درود پاک. التائب من الذنب کما لا ذنب له, جو گناہ سے توبہ کر گیا وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, نبی پاک نے فرمایا. لیکن توبہ کا ایک سلسلہ یہاں پر ضروری ہے جس پر میں بات کو سمیٹوں گا. ہاتھ میں تسبیح لے کر توبہ کر رہے ہیں, عادت چھوڑنا نہیں کرنی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں مکھیاں آ رہی ہیں تو کیا کھانا چھوڑیں گے آپ یا مکھیاں بھگائیں گے؟ کیونکہ آپ کو اس کھانے کا ٹیسٹ ایسا آ رہا ہے تو آپ پسینہ بھی پہنچیں گے مکھیاں بھی بھگائیں گے پنکھا کھولیں گے. تو جب ذکر کی قدر آئے گی تو خیالات مکھیوں کی طرف آئیں گے, آپ ان کو بھگائیں میں اور آپ, اور اصل ذکر کی طرف توجہ کریں. لیکن ذکر نہیں, کیونکہ شیطان یہاں پر ایک خیال, شیطان کا دوسرا بار ہوگا, لو اب تو لوگ دیکھ رہے ہیں اب تیرے ذکر کا کیا فائدہ, یہ ایک اور امتحان کھڑا ہوگا. لیکن اس وقت خیال ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر سب سے قیمتی وقت یہ ہے کہ میری زبان سے میرے رب کا نام آ رہا ہے, اور ساتھ میں استغفار بھی کہ مولا جان نیت بھٹک رہی معاف کر دے, جان نیت بھٹک رہی معاف کر دے. یہ وہی چیز ہے جب بندہ اپنی مقصود والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غیر چیز ضروری چیزوں کو درمیان سے چھانٹتا ہے بھگاتا ہے اور ہٹاتا ہے. توبہ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے دوستو؟ زبان توبہ کرے لیکن دل اس کی تاثیر کو پائے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میری خطاؤں کو معاف کر دے میرے مولا. ایک تو زبان جو کہہ رہی ہے کوشش کریں کہ اس کا معنی بھی دل پر آئے. ایک دوسری بات یہ کہ جس گناہ یا تو بندہ خاص گناہ کر چکا ہے معاذ اللہ اس کی توبہ مانگ رہا ہے. ہمارے وہاں سوال ہوتا ہے علماء سے کہ بندے سے تو کئی گناہ ہوتے ہیں کہ ہر گناہ کا وہ نام لے لے کر کہے گا یا اللہ اس کے توبہ اس سے توبہ اس سے توبہ. علماء نے کہا نہیں, وہ صدق دل کے ساتھ ذہن میں کرے کہ یا اللہ جتنے گناہ ہیں سب سے توبہ تو اللہ سب معاف کرے گا. ایک بات میچورٹی جو اس میں ہوئی ہے, مانا ذہن کے اندر ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کس سے کہہ رہا ہے اور کس سے رضا چاہ رہا ہے. مسجد میں اور آپ گئے, چپل باہر کس کے ڈر سے نتاری, وضو ٹھیک کس سے ڈر سے کیا, ادب سے کس کے سامنے آئے, تو جس کے لیے آ گئے اگر وہ یاد رہے تو بندے کی عبادت مخلص ہو جاتی ہے. اور جس گناہ کی ہم معافی چاہ رہے ہیں اس میں رب سے ایک عہد ہو, ایک وعدہ ہو کہ یا اللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, اور ٹھیک مضبوط عہد ہو نہیں کروں گا یہ کام, یا اللہ میں ذلیل ہو گیا, حقیر ہو گیا, رسوا ہو گیا, یہ چیزیں آیا ہو جائیں تو میں برباد ہو جاؤں, اس کام جو غلط کام کیا اس سے مکمل نفرت ہو. خدا کی قسم جب بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے اور وہ چیز جو گناہ کا باعث بنے اس کو چھوڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے رب کے ڈر سے, تو یہ اس کا عہد رب سے سچا ہوتا ہے کہ واقعی میں اس نے جرم کو جرم سمجھا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ نصوحا. یہ پریکٹیکل ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کی توفیق اس کو ایسے گھیرتی ہے کہ پھر اس سے وہ گناہ ہوتا نہیں ہے, کہ اس چیز کو ہی ختم کر دیا جائے, اس چیز ہی کو چھوڑ دیا جائے, یہ عزم کر دیا جائے. لیکن اگر کمزوری کی بنا پر پھر خطا ہو جائے, پھر ویسی توبہ مانگی جائے مکمل سچے وعدے کے ساتھ, تو اللہ پھر بخش دیتا ہے چاہے 70 دفعہ کیوں نہ ہو. لیکن اس میں ایک شیطان کا خیال یہ ہے, کبھی یہ ذہن میں نہ رہے جب رب بخشنے والا ہے تو توبہ کرتے رہو, گناہ کرتے رہو. شیطان کبھی امید پر لگا کر گناہ کرواتا ہے. اس وقت بندہ اگر گناہ کرے گا نا تب تو اس کا دل فاسد ہو جائے گا. یعنی رب بخشنے والا ہے نا تو گناہ کر لو, یہ بغاوت ہے. میرے باپ کو, میری ماں کو, میرے رشتے دار کو, میرے استاد کو, میرے پیر کو یہ عادت بری لگتی ہے, آج میں پھر بھی کہہ رہا ہوں. تو جب یہ رشتوں کے لیے بندہ حیا کرتا ہے, جب پتا ہے کہ یہ شاید گناہ ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں رب تو بخشنے والا ہے, تو بخشش کی امید پر گناہ یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے. بخشش کی امید پر سرکار بخشنے والے, یہ ایمان سلب کرتا ہے, بالکل سرکار شفاعت کرنے والے, بالکل اللہ بخشنے والا ہے. لیکن جب تو ایمان پر مرے گا, یہ جو تو نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا اور اس کی نافرمانی کو ہلکا سمجھا میں نے اور آپ نے, اور بخشش کی امید پر گناہ کر لیا, یہ غداری ہے, یہ بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. لہذا استغفار کا طریقہ نفس کی تہذیب میں سب سے بڑی چیز اللہ سے توبہ, کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ کی وجہ سے ہوگی, اللہ کی یاد میں ہوگی, اور استغفار سے بندے کو ہمیشہ رب یاد رہتا ہے, میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں, میں تجھ سے معافی, اور جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں آئندہ اس کو دہراؤں گا نہیں. اب آپ دیکھیے بات کو ختم کرتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, پھر رب اپنے بندے سے خوش کتنا ہوتا ہے. کیا عجیب باتیں ہیں, خطا اس کی پھر معاف کرتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے استغفار کرتا ہے, اگر لوگ گناہ نہ کریں, مسلم شریف, لوگ گناہ نہ کریں اور اس کے پاس سچی توبہ کر کے میرے حضور حقیر نہ بنے, تو میں ایک ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی. جب استغفار انبیاء نے کیا جن پر گناہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں جی میرے سے غلطی کیا ہوئی میں توبہ کروں, تو حضور سید عالم سے معاذ اللہ کون سی غلطی ہے. تو استغفار صرف غلطی ہی کے لیے نہیں, رب کے محبوب بننے کے لیے بھی ہے, اعظم الوظائف ہے. حدیث پاک کا جملہ سنیے, فرمایا للہ اشد فرحن بالتوبت عبد مؤمن ان رجل فی الارض دویتا مہلکت الماء راحلته. سکا فرماتے ایک شخص ہو, کیونکہ صحرا کا زمانہ تھا, سادہ دور تھا, صحرا تھا, لوگوں کی سواریاں ہوائی جہاز میں تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, موٹر کار میں تو نہیں ہوتی تھی, وہ پورا ڈیزرٹ اور وہ پورا صحرا اونٹوں کے ذریعے عبور کرتے تھے, اور ان کے کھانے پینے کا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہوتا تھا. سرکار کریم مثال دیتے ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث سے, کہ ایک شخص جو اپنا سارا قیمتی سامان, خوراک, پینا, چٹائی, بستر, تکیہ, پانی,
سب اس نے اپنی سواری پر لادا ہوا ہے. اس دور میں جا کر اس بات کو سنیے. اور وہ صحرا میں تنہا تفن صحرا میں تنہا جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, چلا جا رہا ہے. دوپہر کا وقت ہوا, اسے تھوڑی سستی لگی. اس نے کہا میں تھوڑا درخت کے نیچے آرام کرتا ہوں, پھر اٹھ کے چل پڑوں گا, کھانا بھی کھا لوں گا. سواری پر کھانا بندھا ہوا ہے, پانی بندھا ہوا ہے. وہ جب سونے لگا, جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے کیا دیکھا کہ سواری غائب ہے. علیہ طعام ہوں و شراب ہوں, جس پر اس کا کھانا پینا سب کچھ تھا. ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا, سواری نہیں ملی. فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلب حتى ادرك العطش, یہاں تک کہ ڈھونڈنے میں اسے پیاس لگنے لگ گئی. گرمی سخت ہے, سواری غائب ہو گئی. ایک غم یہ کہ میری سواری گئی, میرا قیمتی سامان اس پر تھا. غور سے سنیں میں اور آپ عمل کی نیت سے, بخاری مسلم کی حدیث, جس کا خلاصہ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں, کہ ایک تو میری سواری گھومی, اس پر میری قیمتی چیز تھی, پھر میرا پانی اس پر تھا, میرا کھانا تھا. صحرا میں کیا ضرورت ہے پانی کی. اب اسے پیاس لگ گئی, اب وہ اور پریشان ہو گیا. ایک تو سواری گم جانے کا غم, اللہ اکبر, بندے کی قیمتی چیز گم جائے جس سے اس کی, پھر پیاس بھی لگ گئی. تو سرکار فرماتے ہیں ارجع الی مکانی الذی کنت فی فانام حتی اموت. جب وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا اور اس کا کلیجہ سوکھنے لگا, اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, دور دور تک دھوپ ہی دھوپ ہے, سواری کا غم اور پانی بھی نہیں ہے. لوٹ کر آیا جہاں پر تھا, حضور فرماتے ہیں لیٹ گیا کہ ٹھیک ہے, کب میرا دل پھٹے گا, کب میرا کلیجہ پھٹے گا, اس کا انتظار کرتا ہوں, کیونکہ اب تو جانی جائے گی, کیونکہ حد نگاہ تک کوئی راستہ نہیں ہے, صحرا ہی صحرا ہے. اتنے میں حضور فرماتے ہیں فوضع رأسه على ساعدي ليموت, وہ اپنے جو کلائی ہے اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور لمبی لمبی سانس لے رہا ہے کہ کب مجھے موت آئے گی, کب میرے مجھے موت آئے گی. اور دماغ اس کا کمزور پڑ رہا ہے, دل کمزور پڑ رہا ہے. فاستيقظ وعنده راحلته عليه, اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کے سامنے اس کی سواری کھڑی ہوئی تھی, جس پر وہ ٹھنڈا پانی بھی تھا. سرکار فرماتے فاللہ اشد فرحا بالتوبۃ العبد المؤمن من هذا بالرحلۃ زادہ. فرمایا بتاؤ اس وقت اس بندے کو جو موت کے قریب پہنچ چکا ہے, اپنی سواری پا کر, پانی پا کر, خوراک پا کر, اپنی زندگی کو پا کر, اچانک اس کو کتنی خوشی ہوگی. صحابہ نے کہا ہم بیان نہیں کر سکتے. فرما اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگتا ہے. کس درجے پر بات ہو رہی ہے؟ تو استغفار رب کو اتنا محبوب ہے. آئے مل کر پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں, وہ ذات کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو قائم رکھنے والا ہے اور زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے. واتوب الیہ, اور میں تیرے حضور ہی رجوع کرتا ہوں. یہی لیلۃ القدر کا مقصد ہے میرے دوست. مستی میں نہ رہیں کہ ہمیں اگر اچھا عقیدہ مل گیا, ماحول مل گیا, اگر جو جہاں اطمینان آیا وہیں سے زوال شروع ہوگا. دنیا دار العمل ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اطمینان قبر و حشر میں ہے جو دار الجزا ہے. لہذا بندہ اپنے آنے والی ہر گھڑی کے لیے رب کے حضور دعا کرے, بالخصوص دل نہ پلٹ جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. قرآن یہ کہتا ہے جو راسخین فی العلم ہے, جو راسخین فی العلم ہے, جن کو علم ملا ہے, وہ رب سے کمال کی دعا مانگتے ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے جس کی طرف ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. میرے دوستو بزرگو, دعا مومن کا اسلحہ ہے. ایک ہی سہارا ہمیں نیک ہونے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے, وہ دعا ہے. رب سے کنیکشن جوڑنے کا رابطہ دعا ہے. حضرت انس ابن مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعا کون سی کرتے تھے؟ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ مجھے دنیا کی ساری بھلائی عطا فرما, آخرت کی ساری بھلائی عطا فرما. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا, مزاج بھی ذرا دعا کر دیکھیں. ہمارے وہاں ایک مزاج ہے کہ جب تک دو گھنٹے کی دعا نہ ہو تو تسلی نہیں ہوتی.
حضرت انس کے پاس، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس تھا، ایک بندہ آیا، اور بلکہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، کہیں گا اور کریں، انہوں نے پھر یہی پڑھ دیا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا، اس نے کہا حضور آر دیں، فرما بچا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب بندے کی دعا وہ ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، یا اللہ مجھے دنیا کی جتنی بھلائیاں سب دے دے، وفی الآخرت حسنا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں سب دے دے. حضرت انس کہتے ہیں بچا کیا جو میں اور مانگوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اس تقریر کو میں اور آپ عارضی نہ سمجھے، اپنے دل کے پلو سے باندھ کے رکھیں یہ تمام چیزیں میں اور آپ، کیونکہ میں اور آپ کیا حیثیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بزرگوں کی کامل نصیحت ہے، جو کامیاب لوگ ہیں ان کی نصیحت ہے، اور آج لیلۃ القدر ہے، اس بات کو پابندی کے لیے مکتب عشق کا نرالا دستور دیکھا، مکتب عشق کا نرالا دستور دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا. کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس چیزوں کی تکرار رہے گی، آپ اللہ کے محبوب بندے بن رہے ہیں، چھٹی نہیں ہوگی، اسی مکتب کے عشق میں ہماری زندگی ہے. خدا نہ کرے ہماری چھٹی ہو، خدا نہ کرے ہماری چھٹی ہو. میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر دیکھیے آپ، ایک تو یہ دعا ہے جس کو ہم نے کثرت سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے، اور ساری امت کے لیے کرنی ہے. امت کو نہ بھولے، آج اسرائیل خدا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، کہ اس نے رمضان میں فلسطین پر جو حملہ کیا، اور ہر رمضان میں جو وہاں پر قہر ڈھایا جاتا ہے، کیا گندے لوگوں کے لیے بات کریں کہ جو ان کے چمچے ہیں، پاکستان میں علماء کے لیے چیختے ہیں کہ ساری دنیا اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے. تو میں نے کہا جو ٹی وی پر بیٹھ کر تم بک بک کر رہے تھے علماء کے خلاف، اب بولو نا جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہاں پر نوجوانوں کو مار رہا ہے. ہر رمضان میں یہ ہوتا ہے، جس مسلمان کے دل میں تکلیف نہ ہو میرے حساب سے اس کے دل میں کلمہ ہی نہیں اترا. سرکار فرماتے ہیں مومن کی مثال ایک بدن کے مانند ہے، بدن کے کوئی بھی حصے میں چوٹ لگے گی، بدن پورا حصہ محسوس کرے گا. تو فلسطین کے مسلمان کو کچھ ہو، پاکستان کا مسلمان تکلیف محسوس کرے گا. کشمیر میں ہو یا بھارت کے اندر جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر شب خون مارا جا رہا ہے، ہم کسی ملک کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم دہشت گرد کو نومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جو دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے. میرے دوست و بزرگوں، اسلام آباد میں ایک پلے کارڈ اٹھا کر میرا جسم میری مرضی کے نام پر، عورتوں کے خرافہ، عورتوں کے حقوق نہیں. میں نے کہا عورتوں کے حقوق پاکستان میں نہیں تو کہاں پر نہیں. لیکن آج جن بچیوں کو فلسطین کے اندر نماز کے اندر گولیاں ماری گئی ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے لیے آواز، لیکن ہمیں کسی سے شکوا نہیں ہے، ہم مذمت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ جب مرکز ایک ہوتا ہے نا، تو پھر خطوں میں لوگ نہیں بڑھتے ایک. جب ہمارا مرکز توحید و رسالت ہے، تو اس کی آواز لگانے والا چاہے فلسطین کا ہو یا کشمیر کا ہو یا دنیا کا کہیں کا بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. اگر اس کی تکلیف ہمارے دل میں نہیں ہے، تو ہم نے شاید نمازیں بہت پڑھ لی، ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے وفاداری کا، کنیکشن کا. جب چھوٹی چھوٹی تنظیمیں زبانوں پر بنتی ہے، ان میں یونٹی ہوتی ہے، تو ہماری زبانیں بعد میں ہیں، پہلے کلمہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی یونٹی پہلے ہونی چاہیے. تو لہذا میرے دوستو بزرگو، ولی بننے کا نسخہ یہ کہ پہلے امت کے لیے دعا کریں. یہ میں سیریس بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جو حضور کی نگاہ چاہتا ہے، حضور اس کو پسند کرتے ہیں جو حضور کی امت کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی لیڈر اس کارکن کو پسند کرے گا جو تنظیم کے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، وہ کہے گا اس کو بلاؤ، اس لیے کہ وہ میری تنظیم کے ہر بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے. تو جناب رسول اللہ اس کو پسند کرتے ہیں جو امت کے ہر فرد کے لیے دل دکھاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. اپنی دعاؤں میں امت کو یاد کرنا، یہ رسول اللہ کی چشمان کرم کی خیرات لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. فلسطین کو یاد کریں، اس وقت جو شب خون وہاں پر مارا جا رہا ہے. ایک دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، مل کر پڑھیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، ایک دعا. دوسری دعاؤں میں دعا جو سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا، راسخون فی العلم، جن کو قرآن کا مکمل علم مل گیا تھا، وہ اپنے رب کو ایک خاص بات سے یاد کرتے تھے.
وہ اللہ سے ایک دعا کرتے تھے، وہ اللہ کو ان کی فریاد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کیا؟ توجہ ہے آپ کی، مانگیں کیا؟ ہم اپنے لیے کچھ بہتر سمجھ رہے ہیں جبکہ ہمارے لیے کچھ اور بہتر ہے۔ تو ایک تو ربنا آتینا فی الدنیا الی آخر، اس سے ہم سمجھ گئے کہ رب سے مانگنا کیا ہے، ایک کیونکہ قرآن نے خود بتایا۔ دوسرا سورہ آل عمران میں وہ علماء جو راسخون فی العلم تھے وہ اللہ کو تنہائی میں کچھ کہتے تھے، بولیں سبحان اللہ، وہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ انہی کے کلمات اللہ نے محبوب کے سینے پر اتارے، اور قیامت تک کے لیے ہم جیسے بیکاروں کا بیڑا پار ہو گیا کہ رب سے یہ مانگو، اور اللہ فرماتا محبوب واقعی میں بڑے وہ سمجھدار تھے، وہ مانگتے کیا تھے؟ ایک جملے میں سب مانگ لیتے تھے، کیا دعا تھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اب یہ دیکھو بنیاد ہے، ہدایت دے دی، دلوں کو مال آ گیا، بندے کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، غربت آ گئی، بندے کا دل منتشر ہو جاتا ہے، علم آ گیا، بندے کی فکر اور خیال آوارگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کمال کی دعا ہے، جب رب کو پسند آئی ہے تو اس سے بڑی دعا کیا ہوگی میرے دوست؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ ہدایت دینے کے بعد مولا، خیرات دینے کے بعد دروازے سے کوئی دھکا نہ لگائے، تجھے یاد کرنے کے بعد دل ٹیڑھا نہ ہو۔ لمبی عمر نہیں چاہیے مولا، لیکن تیری وفاداری چاہیے، تیرے در پر ہی موت چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تیری جناب میں جو رحمتیں ہیں وہ ہمیں عطا کر دے۔ انک انت الوہاب، تو بہت دینے والا ہے، تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا اس تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں میرے اور آپ کے اور ساری امت کے حق میں مستجاب مقبول فرما لے۔ اب ذکر کے چند کلمات کہے جائیں گے، آپ تمامی حضرات دو زانو ہو کر تشریف فرما ہو جائیں، اور ذکر کے چند ضروری کلمات جو ذکر الہی کے ہیں وہ انشاءاللہ ہم مل کر محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیں گے۔ جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتے وہ بالکل بیٹھیں کرسی پر، جہاں آپ کو راحت ہو، جہاں آپ کو اطمینان ہو، جہاں بیٹھنے سے آپ کو تمانیت ہو، جہاں بیٹھنے سے آپ خود کے بدن کو ریلیکس محسوس کریں، تاکہ پھر ذکر کی طرف آپ کی توجہ جائے۔ سر کی آنکھوں کو بند کر کے سر کو اپنے قلب کی جانب کیجیے، اور آپ کے بائیں پستان کے دو انگلی نیچے آپ کا دل موجود ہے، اس طرف آپ توجہ کیجئے اور کلمات کی طرف توجہ کر کے وہ ایک زبان کے ساتھ، کہ جس میں آوازیں جو ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آج تقوی کی رات، تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلے توبہ کر لی، استغفر اللہ، 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 لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ الا
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنی قہر و عذاب سے بچا، آنے والی بلاؤں سے بچا، مولا کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مولا کریم رمضان شریف غفلت سے گزر گیا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما، یا الہ العالمین تمام کے جو روزے اور جو عبادات کی تو نے توفیق عطا فرمائی، تمام کی توفیقات کو مولا کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مولا کریم مستجاب و مقبول فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو برسری روزگار ہیں ان کے روزگار میں قناعت و برکت عطا فرما، مولا کریم گھروں سے وحشت کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، اثرات و جادو کو دور فرما، گھروں کو مولا کریم امن کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت کا گہوارہ بنا، صوم و صلات نماز کا گہوارہ بنا، قال اللہ قال رسول کا گہوارہ بنا، کلام اللہ کلام اللہ تلاوت قرآن نعت شریف منقبتوں کا گہوارہ بنا، مولا کریم بچوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کو بے حیائی بدبختی شقاوت سے مولا کریم محفوظ فرما، مولا کریم نیک بخت اور اعلیٰ قسمت عطا فرما، مولا کریم رسوائی ذلت پسپائی سے مولا کریم محفوظ فرما، مولا کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لائیں تمام کی حاضری کو قبول فرما، آج کی شب کو ہمارے لیے مغفرت کے لیے مولا کریم مقدر فرما، تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، بھارت کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا کریم میرے پیارے وطن پاکستان پر اپنا خاص فضل فرما، اس ملک کو دہشت گردی بربریت اور مولا کریم لاقانونیت سے محفوظ فرما، مولا کریم اس کے سبز ہلالی باوقار پرچم کو رہتی دنیا تک، مولا کریم اس مبارک فضا کے اندر سر بلند رکھ، اس کی نظریاتی اس کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو اس کی حفاظت میں مخلص ہے مولا کریم ان کی حفاظت فرما، مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، مانگ لیا جاتا تو بیڑا پار ہوتا، یاد نہ رہی مولا کریم بن مانگے وہ شان عطا فرما، تیری شان ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تو جسے چاہتا ہے تقدیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے تقدیر سے مٹاتا ہے، مولا کریم ہم سے ہمارے بچوں سے قیامت تک ہماری اولادوں سے بدبختی اور شقاوت کو مٹا دے، ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما،
ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما، ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما۔ جن اکابر بزرگوں کے نسبت سے مولائے کریم یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جناب محترم طاہر معرفانی رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الاسلام عبد الجلیل نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور جتنے اکابر بزرگوں کے نام سے یہ پروگرام موسوم ہے، مولائے کریم ان کے تمام کی ارواح طیبہ پر اس کا اجر و انعام پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی ومن اہل بیتی وعن اہل بیتی وعن ذریتی یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولائے کریم، ہماری زبان سے کبھی کلمہ کفر نکل گیا ہو، کبھی ناشکری کے کلمات نکل گئے ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک شعر صلاۃ و سلام کا پڑھا جائے گا۔